لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الامين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات عزیزان محترم مومنین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ سے قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی درخواست کرتا ہوں. سورہ مجادلہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایماندار ہیں اہل ایمان ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے گا. عزیزان گرامی, چونکہ یہ مجلس ایک عالم اور شہید عالم کی ہے لہٰذا میں نے اس مختصر سی مجلس کے لیے علم کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ عارف حسین الحسینی سے خاص طور پہ جو میری وابستگی ہے بہت قدیمی, جب سے انہوں نے قیادت سنبھالی تھی میں اس زمانے میں مدرسے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تحصیل علم دین میں مشغول تھا, لیکن چونکہ شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت ایسی تھی کہ تمام صرف نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ عالم اسلام میں ان کی قیادت کی شہرت تھی, خاص طور پہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہاں پہ وہ نمائندے تھے اس زمانے میں اور نمائندہ ولی فقیہ کی حیثیت سے انہوں نے یہاں کے علماء کے انتخاب کے بعد قیادت سنبھالی تھی. اور وہ دور ایسا دور تھا جو پرآشوب دور تھا اور آمریت کا دور تھا کہ جس میں اگرچہ مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ تمام ملت کو وحدت کے ساتھ جمع کیا تھا اسلام آباد میں, جب ہمارے اہل تشیعوں کے مسائل جو درپیش تھے اور ماشاء اللہ آنے کے بعد, اور وہ بہت کٹن دور تھا کہ جس میں ہمارا ظاہری بات ہے کہ مقابلہ حکومت سے نہیں تھا بلکہ فوجی حکومت سے تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ فوجی حکومت جو ہے ہمیشہ اس کا آئینی لحاظ سے کوئی کردار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ وقتی طور پر حکومت پر آتی ہے, اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے. اگرچہ بعض حکمران پاکستان میں اچھے بھی آئے کہ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, جیسے جنرل پرویز مشرف کہ جس نے ضیاء الحق کے سارے اس زمانے کے جو اس نے یہاں پاکستان میں مسائل پیدا کیے تھے اس کو سلجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کو وقت نہیں ملا کہ وہ ان حالات کو سدھار سکتے, کیونکہ کئی سالوں کے حالات ایسے تھے کہ فرقہ واریت تھی, لسانیت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا سامنا تھا. لہذا بہرحال شہید عارف حسینی نے جب قیادت سنبھالی ہے تو بہت پرآشوب دور تھا اہل تشیعوں کے لیے خاص طور پہ, لیکن آپ کی ذات ایسی تھی کہ نہ صرف یہ کہ شیعہ علماء نے آپ کا ساتھ دیا بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی آپ کا ساتھ دیا. اور پاکستان میں جب بات ہوئی کہ اسلامائزیشن کی, جب جنرل ضیاءالحق نے اعلان کیا کہ یہاں اگرچہ اس کا نعرہ یہ کھوکھلا تھا اور حکومت کے اقتدار کے لیے تھا, لہذا اس نے کہا کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا, اور بات جب یہ آگے آئی کہ یہاں پر ایک فقہ نافذ کی جائے گی, تو مفتی جعفر صاحب نے باقاعدہ قیادت سنبھالی اس کے بعد ان کی علالت کے بعد, اور خلا ایک پیدا ہوا. لیکن اس کے بعد جب حالات بہت زیادہ شیعوں کے لیے, چونکہ آپ کو معلوم فرقہ واریت کا بہت اضافہ ہو گیا تھا, شیعہ سنی فسادات کرائے گئے کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, پارا چنار میں بھی, پورے پاکستان میں, کوئٹہ میں بھی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے دو گروہ کو آپس میں لڑایا جائے. لیکن عارف حسین الحسینی شہید نے وہ قیادت سنبھالی کہ اس کے بعد ایک وحدت کی فضا قائم ہوئی, اور آپ نے سب سے اہم بات جو ان کی مشہور تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی, اتحاد بین المسلمین کی بات کی, اور یہ بات دشمن کو اور جو اتحاد کے خلاف طاقتیں تھیں ان کو پسند نہیں آئی, لہذا انہوں نے ان کو شہید کرا دیا. مختصر یہ کہ انہوں نے بہت جلدی قیادت سنبھالنے کے بعد بہت جلدی شہرت حاصل کی, اور مجھے خود یہ سعادت حاصل ہے, تقریباً میں جب طالب علم کا زمانہ تھا دو دورے میں نے سندھ میں اندرون سندھ کے کراچی سے لے کر جیک آباد تک جتنے بھی شہر تھے وہاں کے دورے ان کے ساتھ کیے میں نے, اور جو والیانہ استقبال سندھ کے عوام نے کیا وہ حقیقت میں یادگار ہے. اور میں چونکہ ایک ہی گاڑی میں ہم ساتھ ہوتے تھے تو لوگوں کا جم غفیر یہاں سے لے کے, یعنی کہ حیدرآباد, حیدرآباد سے پھر آگے سکھر تک, بڑے بڑے نواب شاہ اور جگہ آباد جہاں جہاں قائد گئے ہیں, عظیم الشان استقبال خیرپور, وہاں میں ساتھ رہا ہوں, ایک دور میں نہیں دو دوروں میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت علماء بھی آپ کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے اور آتے تھے, اور ہمیشہ قائد شہید نے اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی, اور آج بھی ہماری قیادت جو پاکستان میں اس وقت ہے نمائندہ ولی فقی وہ بھی اتحاد کے داعی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت ایسی عالمانہ تھی, صاحب معرفت تھی, کہ میں نے اپنے سفر کے دوران ایک ساتھ ہم ٹھہرتے تھے, کسی موقع پہ اس شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی, ہم تو ظاہر تھا کہ جب تھکے ہوتے تھے سفر میں تو ہم سو جاتے تھے, فجر پہ وہ خود ہمیں اٹھاتے تھے. آپ اندازہ کریں جس گھر میں ہم ٹھہرتے تھے جہاں مہمان ہوتے تھے تو سب سو رہے ہوتے تو وہ جاگ رہے ہوتے. یہ ہے قیادت کا اعلیٰ مثال قیادت کی کہ قوم سو رہی ہے قائد جاگ رہا ہے, اس لیے کہ قوم کی حفاظت کرنا. یقیناً انہوں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا بلکہ ملت کی قیادت سنبھالتے انہوں نے یہ دیکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو تمام میری ذات, یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری ذات پہ چونکہ اکثر اہل تشیع متفق ہو چکے ہیں لہذا میں بھی ان کی توقعات پہ پورا اتروں, لہذا انہوں نے کوئی وقت یا کوئی موقع فروغ گذاشت نہیں کیا کہ کبھی قیادت میں کوئی کوتاہی کی ہو, ہمیشہ اپنے آرام کو جو ہے بالائے طاق رکھا, اور مختلف ملکوں یعنی پورے ملک کے ملک, شہر شہر کے شہر جا کے دورے کیے اور لوگوں کو بیدار کیا, چونکہ اس زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنے اہل تشیع آباد. یہ شہید عارف حسینی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پوری پاکستان میں قیادت سنبھالنے کے بعد جو دورے کیے ہیں تو پتہ چلا کہ کون سے علاقے میں کتنے شیعہ موجود ہیں. ماشاء اللہ ہماری تعداد پاکستان میں کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. لہٰذا پھر وحدت کے ساتھ اگر ہو تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج تشیعوں کا دور ہے, نہ صرف یہ پاکستان, چاہے وہ آپ ایران دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, چاہے عراق دیکھ لیں یا شام دیکھ لیں, وہاں تشیعوں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی. کیوں؟ وحدت کی وجہ سے, قیادت کی وجہ سے. رہبر معظم سید علی آیت اللہ سید علی خامنائی کی قیادت میں, کیونکہ دنیا کے اہل تشیع جو ہیں وہ متحد ہیں, لہٰذا اس اتحاد کی یہ طاقت ہے کہ آج امریکہ جیسا, اسرائیل جیسا طاقتور ملک اور برطانیہ جیسا اور دیگر ممالک جو ان کے کاسا لیس ہیں وہ سب شکست سے دوچار ہیں, اور دشمن جو ہے ہمیشہ اس نے منہ کی کھائی ہے. کیوں؟ ہماری وحدت کی وجہ سے, ایک قیادت پہ جمع ہونے کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سازش کی گئی مختلف طریقے سے, عقیدے کے حوالے سے اہل تشیع کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, حضرداری کے حوالے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, اور مختلف طریقوں سے ممبر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور مرجیت کے خلاف تقاریر اور مجالس کرائی گئیں, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب تمام اہل تشیع ایک وحدت کے ساتھ جو ہے یہ طے کر لیں کہ مرجیت کے خلاف کوئی بھی اگر ممبر سے کوئی بھی آواز اٹھتی ہے اس کو فوراً خاموش کر دیا جائے, اور ایسے لوگوں کو ممبر پہ آنے نہ دیا جائے کہ جو اتنے عظیم عالی مرجع قدر, چاہے وہ آیت اللہ سیستانی ہو, آیت اللہ خامنائی ہو, دیگر مراجع کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو نہ وہ سنی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ کوئی اور مسلمان ہی نہیں, بلکہ وہ دشمن کا ایجنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل تشیعوں کو آپس میں لڑانے کے لیے سازش کر رہا ہے. لہذا وحدت کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے علماء کی مجالس میں بیٹھیں, ایسے علماء کی مجالس میں جائیں, ایسے علماء کو ممبر پر لائیں کہ جو وحدت کی بات کرتے ہیں, عقیدہ ان کا صحیح ہے, اور دین اور اسلام کی بات کریں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کریں, نیکی کا حکم پھیلائیں, برائی سے روکیں, اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں انسانوں کے تین گروہ بیان فرماتے ہیں. یہ خطبہ نمبر ہے 147 آخری حصے کا, کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کمیل ابن زیاد سے کہ اے کمیل یاد رکھو کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلا گروہ جو ہوتا ہے وہ عالم ربانی کا ہے, علماء ربانی کا گروہ ہے. دوسرا گروہ متعلم علی سبیل النجات, دوسرا گروہ ان طالب علموں کا ہے جو نجات کے راستے پہ گامزن. تیسرا گروہ مولا فرماتے ہیں نئے بلاغہ میں کہ عوام الناس کا وہ پس گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے. ہماری مشکل یہی ہے کہ جو بھی ممبر پہ آ جائے وہ سمجھتے ہیں صاحب عزت. ایسا نہیں ہے, اگر وہ نوشہری ہے آپ کے عقیدے کے خلاف کر رہا ہے تو یقیناً وہ صاحب عزت تو نہیں ہے, بلکہ وہ کیونکہ استعمار کا ایجنٹ ہے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو ہے عوام الناس کا وہ پس گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے, ہر آواز دینے والے کی بات کو سننے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے, اور ہر ہوا کے رخ پہ مڑ جاتا ہے. جہاں کی ہوا وہیں وہ, جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, جہاں ہوا لے جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا مولا فرماتے ہیں, اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی, یعنی نہ قرآن کا علم حاصل کیا, نہ اہل بیت کی دامن سے وابستہ ہوں. اور وہی لوگ گمراہ ہوں. اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی, اور جس نے روگردانی کی وہ غرق ہوا. تو یہاں کشتی کی مثال جو دیتے ہیں علماء وہ اس لیے دیتے ہیں, کشتی کی مثال پیغمبر نے کیوں دی؟ کشتی کی مثال اس لیے دی کہ کشتی کیا خاصیت, کشتی میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں نہ ہماری حرکت ذاتی ہوتی ہے نہ ہمارا سکون ذاتی ہوتا ہے. یعنی کشتی چلی تو ہم چلے, کشتی رکی تو ہم رکے. یہ معنی ہے کشتی اہل بیت میں سوار ہونے کے, کہ اپنے حرکت و سکون کو تابع اہل بیت بنائیے, درود بھیج دیں. یعنی جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے, اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ. اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ تقوی کا راستہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے, کیونکہ تحصیل علم ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی زمان و مکان کی قید تو نہیں ہے. ہر عبادت کے لیے زمان و مکان کی قید ہے. نماز 5 وقت فرض ہے, روزہ ماہ صیام میں واجب کی نیت سے رکھا جاتا ہے, حج سال میں 1 دفعہ انجام دیا جاتا ہے, اس کے لیے زمانہ بھی معین ہے اور مکان بھی معین ہے. لیکن تحصیل علم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ زمانہ معین ہے اور نہ ہی مکان معین ہے. یعنی پیغمبر کی حدیث اطلب علم ولو بالسین, کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوت کے لیے جائیں اتنی زیادہ کٹن سفر طے کرنا پڑے تب بھی علم حاصل کرنے جاؤ. اور زمانے کی قید بھی کوئی نہیں ہے, مکان کی بھی نہیں ہے, زمانے کی بھی نہیں ہے. زمانے کے بارے میں فرمایا اطلب علم من المحد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک. تو اس میں ہر سن و سال کا شخص علم حاصل کر سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بچے ہیں وہ مکتب میں جائیں گے, جو نوجوان ہیں وہ مدرسے میں جائیں گے. تو اب بزرگ کہیں کہ ہم کہاں علم حاصل کریں, تو اس سے بہترین جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ مجالس اہل علم میں انسان بیٹھے اور مجالس امام حسین میں بیٹھے, کہ جہاں پہ علم کی خیرات تقسیم کی جا رہی ہو. لہذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام یہ بھی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا ہے کہ مولا ہم کون سے عالم کی مجلس میں بیٹھے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ علماء جن کی مجلس میں بیٹھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے, تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, اور وہ لوگ جو اس حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے, حدیث میں ہے کہ وہ لوگ اس مجلس میں جو اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں گناہگار آتے ہیں اور مغفور اس مجلس سے اٹھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت, یعنی اللہ تعالیٰ اس انہیں کے گناہ معاف کر دیتا ہے, درود بھیج دے محمد والے. اور ملائکہ ان کے لیے استغفار, جب تک مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ برقرار کر دیتا ہے, گامزن کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے, بلکہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے پر بچھائے, اور زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور گھر واپس نہیں چلا جاتا, درود بھیج دے محمد والے محمد. علم اور تقویٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی کسی بھی صفت پر فخر نہیں کیا. آپ پیغمبر کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی شجاع کوئی نہیں تھا, آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا, آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا, آپ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں تھا, آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. لیکن مولا نے صرف فخر کیا تو کس پہ کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو کس پہ کیا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی ادائے مال و فن المال ما یفنان قریب فن العلم ما فن العلم ما یبقا لا یزال. مولا فرماتے ہیں ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم ادا کیا اور ہمارے دشمن کو مال دیا, اور بے شک مال ان قریب فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا, اسے کوئی زوال نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو مولا فرماتے ہیں کہ تین گروہ ہیں, اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے. بہت زیادہ طولانی گفتگو ہو گئی, چونکہ آپ مسلسل عبادت میں مشغول ہیں اور نماز کے بعد مجلس میں یہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن چونکہ آج کل کے حالات اور وائرس کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اتنی طویل مجلس کے متحمل نہیں ہو سکتے, لہٰذا بس یہ مولا کی یہ روایت یہ نہج البلاغہ میں آپ جا کے اس کو تفصیل سے پڑھیے گا. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ یہ تین گروہ تو بتا دیے, اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن گروہ میں سے. تو علماء جو شرح کرنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا گروہ جو ہے وہ تو معصومین کا ہے, عالم ربانی, اور اس کی شرح میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے ملا فیض کاشانی غالب, وہ شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ عالم ربانی سے مراد عالم ربانی کے معنی لغت میں تو اللہ والا عالم, متقی, پرہیزگار عالم, لیکن عالم ربانی سے مراد وہ عالم جو معاشرے کی تربیت کر سکتا ہو, اسے عالم ربانی کہا گیا. ربانی کے معنی ایک تو اللہ والا اور ایک تربیت کرنے والا عالم. آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت, ہم ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں نماز میں قنوت میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کے دوران ہم پر رحم فرمایا. تو ربانی سے مراد یہاں تربیت کرنے والا عالم, یہ مختصر شرح میں بیان کر رہا ہوں. اور تو اس میں زائد معصومین 14 معصومین ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام ہیں, اور انبیاء اکرام ہیں, یعنی کہ انبیاء اکرام جو معصومین ہیں وہ علماء ربانین کہلائے جا سکتے ہیں. البتہ متعلمین میں بھی ہمارا اور غیر معصوم کا, یعنی کہ نائب امام جیسے مرجع تقلید ہیں آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی, آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی, آیت اللہ عظمیٰ سید علی سید شیخ وحید خراسانی ہیں, آیت اللہ عظمیٰ شیخ فیاض ہیں, جتنے بھی مراجع ہیں یہ سب جو ہیں اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں. کسی عالم سے آپ نہیں سنیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ میں ایک عالم ہوں, کیونکہ وہ زندگی بھر پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, درس خارج دیتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں طالب علم ہوں, اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو مدرس ہیں استاد ہیں, لیکن کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہوں. لہذا دوسرا گروہ جو ہے وہ متعلمین کا ہے جو برقرار ہیں, کس پہ؟ رائے نجات, کشتی نجات پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. لہذا دوسرا گروہ اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, خدا نہ کرے ہم تیسرے گروہ میں شامل کہ ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں, ہر گمراہ کی اور ہر غالی کی ہر نسیری کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں واہ واہ کرتے رہیں. ہمیں علم و معرفت کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہے. ایام عزا آ رہے ہیں, اسی لیے میں آپ کی توجہ کہ اہل علم کی مجالس میں بیٹھیں, ان کی مجالس ایسے ہے جناب سلمان فارسی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان اذهب الى روضه الجنہ، اے سلمان جنت کے باغ کی طرف جایا کرو. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا زندگی بھی ممکن ہے کہ انسان جنت کا نظارہ کرے؟ کہا کہ ہاں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو اور اس مجلس جو ہے جنت کے باغوں میں جیسے ایک باغ، جہاں اللہ کی معرفت، چونکہ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا علم جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، لہٰذا ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھے انسان کہ جہاں پر اسے کچھ علم حاصل ہو، کچھ دامن خالی نہ اٹھے. لہٰذا ہم خدا نہ کرے کہ ہم تیسرے گروہ میں سے ہوں، ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں، ہر شخص کی جو گمراہ کر رہے ہیں وہاں چلے جائیں، ہر ہوا کے رخ پہ مڑ جائیں. جہاں اکثریت کہا کہ ان کی مجلس مجمع بہت ہوتا، تو مجمع کا اگر معیار ہم بنا لیں گے تو ہمیں علم کا معیار بنانا چاہیے، جہاں عالم چند لوگ بیٹھے ہوں لیکن علم بڑھ رہا ہو. جیسے یہاں پہ آئی او امامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے اشرے ہوتے ہیں، خمسا بھی ہوتے ہیں، اہل علم کی مجالس ہوتی ہیں، اگرچہ اس میں لوگ کم ہوتے ہیں لیکن علم تو بہرحال علم کی خیرات تو بانٹی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے، تو مولا نے کمیل ابن زیاد کو یہ خطبہ ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ یا کمیل یاد رکھو کہ علم جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. اے کمیل، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اے کمیل یاد رکھو کہ علم مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت ہے.
سبحان اللہ،
علم جو ہے حاکم ہوتا ہے، مال محکوم ہوتا ہے. یعنی عالم جو ہوتا ہے حاکم سرا ہوتا ہے، ہم اس کے حکم پہ چلتے ہیں، ہم اس کے، دراصل اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، ہم اس کے حکم پہ چلتے ہیں. تو وہ حاکم ہوتا ہے، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، مرجع اسے کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. تو ہم وہ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور یاد رکھو ایک اور روایت میں کہ مال جو ہے فرعون کا ورثہ ہے، علم جو ہے انبیاء کی میراث. مال جو ہے چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا. مال پرانا ہو جاتا ہے، علم پرانا نہیں ہوتا. مال کے، مالدار کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں.
سبحان اللہ، نعرہ سلوا.
یہ سب مولا کے اقوال ہیں، مختلف کتابوں میں درج.
محمد الوالی،
بس عارف حسینی کے حوالے سے میں ایک اور نہج البلاغہ کا مختصر مولا کا خطبہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ یہ آیت اللہ، حقیقت یہ ہے کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی ایسی شخصیت تھی، جو میں نے ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا اور پھر یہ نہج البلاغہ میں اپنی طالب علم کے زمانے میں جب یہ اس خطبے کا مطالعہ کیا، تو حقیقت میں امام خمینی ہوں یا مرجع تقلید ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے مراجع مجتہدین ہیں، ان میں یہ سب اوصاف مولا کے صحابی کے پائے جاتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ کانا لی فیما مزا اخن فی اللہ، کانا یعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینے. مولا فرماتے ہیں کہ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، یعنی کہ مولا کا ایک صحابی تھا، جن کے اوصاف مولا بیان کر رہے ہیں کہ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی. تو میں نے دیکھا شہید عارف حسینی کو کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھا، اور شہید بھی ہو گئے، یعنی کہ اگر وہ چاہتے تو، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ بھی رکھ سکتے، لیکن شہادت ان کو تلاش کر رہی تھی، اور شہادت ان کی، کیونکہ آبا و اجداد کی میراث تھی، وہ حسینی تھے، لہٰذا انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا اور دنیا کو پست و حقیر ہمیشہ سمجھا. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط تھا، لہٰذا جو چیز اسے میسر نہ تھی وہ اس کی خواہش نہ کرتا تھا، اور جو چیز میسر آ جاتی تھی اسے ضرورت سے زیادہ سر میں نہ لاتا تھا۔ میں نے اکثر شہید کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا تناول کیا ہے، اور ظاہر تھا کہ میں نوجوان تھا، اس زمانے جوان تھا، تو ظاہر تھا کہ اتنا تقویٰ میرے اندر نہیں تھا، تو میں نے دیکھا شہید کو ہمیشہ انہوں نے مختصر سا کھانا لیا۔ اب مختصر سا کھانا جو ہے وہ کتنی، ایک منٹ دو منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ دوسرے لوگ بھوکے نہ اٹھ جائیں آخر تک وہ دسترخوان پہ بیٹھے رہتے تھے شہید، اور ایک ایک ذرہ اٹھا کے کھاتے تھے تاکہ اگر میں اٹھ گیا تو پورے دسترخوان سے لوگ اٹھ جائیں گے اور بھوکے رہ جائیں گے، لہٰذا ہمیشہ ان کے اوپر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے، لہٰذا جو چیز اسے میسر نہ تھی وہ اس کی خواہش نہیں کرتا تھا، یعنی قناعت کرتا تھا، اللہ کے رزق پر شکر ادا کرتا تھا، اور جو چیز اسے میسر آ جاتی اسے ضرورت سے زیادہ صرف میں نہ لاتا تھا، یعنی اسراف نہیں کرتا تھا، فضول خرچی نہیں کرتا تھا، جہاں اس کا موقع محل ہوتا تھا وہاں خرچ کرتا تھا، کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے اسراف کرنا قرآن میں موجود ہے، لہٰذا اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے۔ اگر درود بھیج دے محمد والے،
اللہم صلی علی محمد والے محمد،
یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا، لیکن جہاد کا وقت آ جائے تو وہ شیر بیشہ وادی کا اجدا تھا، یعنی اتنا بہادر شجاع تھا کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، ظاہری طور پر تو عاجزی انکساری اس کی طبیعت میں تھی، کمزور تھا، عاجز تھا اور انکسار منکسر مزاج تھا، لیکن جب جہاد کا وقت آ جائے تو وہ شیر بیشہ وادی کا اجدا، وہ جو دلیل پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ شہید عارف سینی کے خطابات آپ پڑھ لیں، علم سے پر اور بھرے ہوئے، مطالب سے پر، جتنے بھی خطابات میں نے سنے اور خطابت کا یہ عالم تھا، حالانکہ اہل زبان نہیں تھے، اردو زبان نہیں تھے، اس کے باوجود خطابت کا یہ عالم تھا کہ مجمع جو ہے ان کے خطاب کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتا تھا، تو ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا، عالم کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ سکوت اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امام خمینی کی آپ زندگی دیکھیں، وہ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تھے بقول معروف کے جب ان کے لب ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی، ایسی شخصیت، یوں تو عاجز کمزور تھے مولا یعنی کہ امام خمینی، لیکن جب بولتے تھے تو پوری دنیا ہل جاتی تھی، یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا لیکن جب بولتا تھا تو بولنے والوں کو چپ کر دیتا تھا اور سوال کرنے والوں کی پیاس کو بجھا دیتا تھا۔ شہید عارف سینی کے انٹرویو آپ دیکھ لیں، کیا دلائل دیے انہوں نے، ایک انٹرویو میں جب کسی نے سوال کیا کہ تہران میں اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہے، حالانکہ مسجد تھی، وہ ایک پروپیگنڈا تھا، تو اس نے سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایران میں اہل سنت کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، تو کہا کہ آپ کو اطلاع نہیں ہے، شاید غلط ہے، لیکن وہاں ایک تو اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے جو بھی مساجد ہیں وہاں شیعہ سنی مل کے نماز انجام دیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور تہران میں مسجد موجود ہے، اور مقایسہ کہاں سے کر رہے تھے، پاکستان میں کتنی آزادی شیعوں کہ ہر جگہ مسجد، ہر جگہ امام باڑہ، ہر جگہ موجود، کہا کہ آپ ایران کا مقایسہ یا ایران کا تقابل سعودی عرب سے کریں، سعودی عرب میں آپ بتا دیں کہ شیعوں کی کون سی مسجد ہے ریاض میں، تو وہ چپ ہو گیا، اس لیے کہا پاکستان تو ہمارا مشترکہ سرمایہ ہے، شیعہ سنی نے مل کے بنایا ہے، لہٰذا پاکستان میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں اللہ کا گھر بھی ہو اور ذکر حسین کے لیے ایک امام بارگاہ بھی ہو، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، عزاداری ہمارا آئینی حق ہے، اگر آج بھی حکومت کوئی رخنہ ڈالتی ہے تو اہل تشیع اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے امام حسین کا ذکر جو ہے قرآن کرونا سے بڑھ کر ہے. ہماری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم عزاداری سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ رمضان میں جو بھی صورتحال ہوئی، بہرحال ہم نے ایک منظم قوم کی حیثیت سے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے مجالس برپا کی، جلوس میں شریک ہوئے. کہیں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی بہت ظاہر بات کے عزاداری کے حوالے سے انسان جو ہے بہت ہی جذباتی اور جوش میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو ہم انشاءاللہ محرم بھی ایسے ہی منائیں گے جیسے کہ ہم نے رمضان میں عزاداری منائی تھی. لہذا تو شہید عارف حسینی کے یہ اوصاف بالکل منطبق ہو رہے ہیں کہ وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بولنے والوں کو چپ کر دیتا تھا اور سوال کرنے والوں کی پیاس کو بجھا دیتا تھا. یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا، لیکن جب جہاد کا وقت آ جائے تو وہ شیر بیسا اور وادی کا اجدا تھا، مجاہد تھا. نہ ضیاء الحق سے جو عامر تھا اور جنرل تھا فوج کا، پوری فوج اس کے پیچھے تھی، لیکن کبھی بھی خوف نہیں کھایا شہید عارف حسینی نے. ہمیشہ بے باک بیانات دیے حکومت کے خلاف، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شہید کر دیے گئے. لیکن آج ضیاء الحق کا کوئی نام لیوا نہیں، لیکن عارف حسینی ہر ایک کے دل میں موجود ہے. اس کی جسد خاکی کا بھی نہیں پتہ، لیکن عارف حسینی اگرچہ پارہ چنار میں اپنے پیواڑ میں دفن ہے، لیکن وہاں بھی مرجع خلائق ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے، ان کے مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. لہذا عارف حسینی وہ شخصیت ہے، وہ جو دلیل پیش کرتا تھا، وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، وہ ان چیزوں میں کہ جس میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کی سرزنش نہ کرتا تھا جب تک کہ اس کا عذر معذرت سن نہ لے. یہ مولا کے صحابی کے اوصاف ہیں. عارف حسینی حقیقت میں انہی اوصاف کے حامل تھے کہ کبھی بھی کسی کی سرزنش نہیں کی. کسی نے اگر کوئی غلط بات کی بھی، بعض لوگوں نے آپ کا دل بھی دکھایا، بعض لوگوں نے آپ کو اذیت بھی دی، لیکن آپ نے کبھی کسی کی سرزنش نہیں کی، نہ غصہ کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، اور حتیٰ کہ اس کے عذر کو سن نہ لیں. یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ کسی کی سرزنش نہ کرے. وہ کسی کی سرزنش نہ کرتا تھا، مگر یہ کہ جب تک کہ اس کا عذر سن نہ لے. اور وہ کسی تکلیف کا ذکر اس وقت کرتا تھا جب اس سے چھٹکارا پا لیتا تھا. یعنی شہید عارف حسینی نے کبھی بھی اپنی کسی پریشانی اور تکلیف کا ذکر لوگوں سے نہیں کیا، اور ہمیشہ قوم و ملت کے لیے، اور دکھ درد تھا ان کے دل میں کہ انہوں نے دن رات اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، پھر پاکستان میں کبھی کہیں جا رہے ہیں، کہیں کہیں دورہ کر رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، جہاں قوم نے بلایا فوراً پہنچے، جہاں حادثات ہوئے، جہاں کہیں شہادتیں ہوئیں، جہاں کہیں کوئٹہ میں آپ دیکھ لیں کتنے 6 جولائی کا واقعہ، میں تو وہاں موجود تھا جب وہاں گیا. بعد میں کرفیو کا عالم تھا اور میں وہاں باقاعدہ کرفیو میں گیا ہوں، اور جو عالم تھا کہ تقریباً 15 افراد ہمارے شہید ہوئے تھے وہاں کے کوئٹہ کے شہید. تو عالم یہ تھا کہ ولولہ اور جوش ایسا تھا، وہاں کے لوگوں میں کوئی خوف نہیں تھا. ہزارہ قوم بہت بہادر قوم ہے، اگر پشت سے اگر کوئی حملہ کرے تو وہ کیا کرے بیچار. اصل چیز یہ شیعہ جو ہے ہمیشہ سامنے سے مقابلہ کرنے والی قوم، اگر کوئی پشت سے اگر حملہ کر دے تو اس کا انسان دفاع نہیں کر سکتا. تو منافقین ہمیشہ پیٹھ سے وار کرتے ہیں، تو اس میں شجاعت کا کوئی دخل نہیں. شجاعت کا دخل ہی کہ میدان میں آؤ، جیسا کہ شام میں، پارہ چنار میں، افغانستان میں، جہاں جہاں بھی شیعہ کے مقابلے میں یہ لوگ آئے، انہوں نے منہ کی کھائی. ان کے پشت پہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اس کے باوجود عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، لبنان میں دیکھ لیں، جہاں جہاں دنیا میں نبرد آزمائے شیعہ اور ہمارے مجاہدین، وہاں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اس لیے کہ علی والے شجاعت جو ہے ہماری میراث. لہٰذا شہید عارف حسینی کی یہ صفات مولا کے صحابی کہ وہ کسی تکلیف کا ذکر اس وقت کرتا تھا جب اسے چھٹکارا پا لیتا تھا. وہ بولنے سے زیادہ سننے کا مشتاق رہتا تھا. اس میں یہ صفت تھی کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا مشتاق رہتا تھا, اور وہ جو کہتا تھا وہی کرتا تھا, جو کہتا نہیں تھا وہ کرتا نہیں تھا. یعنی جو انسان کمٹ کر لے وہ جو کہہ دے, جو کر سکتا ہے وہی کہتا تھا, جو کر نہیں سکتا تھا وہ کہتا نہیں تھا. کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا تھا. جو کر سکتا تھا وہ دعویٰ کیا اس نے کہ ہم جو ہے 6 جولائی منائیں گے, اور اتنا بڑا اجتماع جیسا کہ بتایا کہ وہاں پہ کوئٹہ میں ہوا, کتنا بڑا اجتماع, تو وہ وضاحت نہیں کر سکے. اس میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جب آپ استقبال ہوا اسٹیشن پہ تو ہزاروں کا مجمع تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ مجھے استقبال میرا کرنے آئے ہیں, بلکہ میں آپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں کو آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پہ محسوس کر رہا ہوں. یہ ہے قیادت, یہ جو امت کا ملت کا درد رکھتی ہے اور اس کا ذمہ داری اپنے کندھوں پر محسوس کرتی ہے. اور کیا صفت ہے کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا مشتاق رہتا تھا, اور جو اگر اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آ جاتی نہیں تو وہ دیکھتا تھا کہ ہوائے نفس سے نزدیک کون سی چاہے تو اسے تر کر دیتا تھا, یعنی اسے چھوڑ دیتا تھا, خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا تھا. مولا نے یہی فرمایا کہ الزم, تمہیں بھی لازم ہے کہ ان اوصاف و خصائل کو حاصل کرو. مولا نے فرمایا, ہم آپ سے مولا کہہ رہے ہیں کیونکہ نئے بلاغہ میں یہ خطبہ موجود, کہ تمہیں چاہیے کہ ان اوصاف و خصائل کو حاصل کرو. اگر ان تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہو تو یہ بات جان لو, یا اگر یہ بات جان لو کہ کچھ کا حاصل کرنا تمام کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے. درود بھیج دے محمد. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک صفت جو پہلی مولا نے بیان کی کہ ہم اس کو اپنا لیں کہ دنیا کو پس و حقیر سمجھیں, تو مولا کی نظروں میں ہم باعزت ہو سکتے ہیں. مولا نے یہی تو فرمایا کہ وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت و محترم تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں پس اور حقیر تھی. تو اگر ہم دنیا کو پس و حقیر سمجھیں, دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں, دنیا کے چکر میں نہ پڑیں, دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں, تو یقیناً ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اس لیے کہ مولانا نے نجم البلاغہ میں دنیا کے بارے میں فرمائے, الدنیا ذل و زائلن, دنیا ایک گھٹنے والا ڈھلنے والا سایہ, ختم ہونے والا زوال پذیر سایہ کی طرح ہے دنیا. جس طرح ہم سایہ کے پیچھے بھاگتے ہیں, سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور سایہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, دنیا بھی گھٹتی بڑھتی بھی ہے, دنیا بھی مار, اور سایہ کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں آپ کے ہاتھ نہیں آتا. یہی مثال, اور اس کے برعکس اگر سایہ سے پیچھے جان چھڑائیں آپ بھاگتے رہیں, سایہ آپ کے پیچھے آئے گا. یہی مثال دنیا کی ہے کہ جس قدر آپ دنیا کی طرف مائل ہوں گے دنیا آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی, جتنا دنیا سے دوری اختیار کریں گے دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. مولا کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. درود بھیج دے محمد. اور صرف مولا کی زندگی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ دعائے عرفہ آپ نے پڑھی ہوگی, مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا. امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا, اے پالنے والے, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی اللہ کو پانا یہی کامیابی, یہی اللہ کی رضا, رضن بقضا تسلیمن لعمرے. آپ دیکھیں کہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا اگر پورا واقعات کربلا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ہمیشہ دنیا کی مذمت کی. جتنے بھی خطبات آپ اٹھا کے دیکھیں امام حسین کے, دنیا کی مذمت کی, اور اپنے اصحاب کو بنی ہاشم کو بھی یہی تلقین کی, اور جنت حالانکہ ان کے اوپر واجب تھی اور ان کو ملنا تھی, اس کے باوجود عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس طرح بسر کی کہ جیسے تاریخ طبری کے الفاظ ہیں باتو بینا راکن و قائدین و ساجدین کہ لہم دویون کا دویون نحل کہ اس رات کو حسین اور ان کے اصحاب نے اس طرح عبادت میں گزاری کہ جیسے اور اس رات میں اس طرح آپ کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آتی ہیں. اس طرح پوری رات گزاری امام حسین علیہ السلام نے اور فجر میں امام نے خاص طور پر روز عاشورہ ایک تبدیلی کی کہ جعفری کے بجائے جناب علی اکبر کو بلایا کہ آج تم اذان دو. تو جناب علی اکبر چونکہ 18 برس کے جوان تھے تاکہ علی اکبر کا ماننے والا جب فجر کی آواز سنے تو نماز کے لیے بستر چھوڑ دے, کیونکہ جوانی کی نیند بہت سخت نیند ہوتی ہے. لہذا امام حسین جگہ جگہ پیغام دے رہے ہیں, امام حسین جگہ جگہ امر بالمعروف کر رہے ہیں نہیں عن المنکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب زہر کا وقت آیا تو آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیوں میں سے شمار کرے کہ تم نے نماز کو یاد دلایا. اور اس کے بعد امام نے زہر کی نماز ادا کی. اور عزیزان گرامی, میں کہتا ہوں کہ فجر کی نماز اصحاب کے ساتھ, زہر کی نماز اصحاب کے ساتھ, لیکن جب عصر کا وقت آیا تو آپ یقین کریں کہ نہ اکبر نہ عباس نہ قاسم, نہ علی اکبر نہ عباس نہ قاسم ہیں نہ عباس ہیں, بس راکب دوش رسول ہے اور دشمن کے حملے ہیں. ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں امام حسین, دشمن بھاگتا ہے, کہتے ہیں ارے کہاں بھاگ رہے ہو, ارے تم نے میرے جوان بھائی عباس کو قتل کر ڈالا, میرے جوان علی اکبر کا سینہ چلنی کر دیا, ارے تم کہاں بھاگتے ہو, میرے ششمائے کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد بس آپ نے جیسے ہی عصر کا وقت آیا ایک ندا آئی, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, ارے لوٹ آپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, ارے وہ تو اس سے راضی, تو وہ تجھ سے راضی, بس داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. بس اس آواز کا سننا تھا کہ حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھنا تھا, ارے کسی نے تیر چلائے, کسی نے بھالے مارے, کسی کے ہاتھ میں اگر پتھر تھا تو پتھر مارا. بس میں آخری منظر پیش کروں گا, اب راکب دوش رسول اس سے فرش سے زمین پہ آ رہا ہے, میں نے شاید غلط کہا, ارے میرے زمانے کے امام کا نام ہے, میرا سلام میرے عزت پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں میں معلق تھا. اس عالم میں امام حسین نے آخری سجدہ کیا, بس آخری سجدے کی حالت میں پوری نماز کیسے امام نے کیسے قیام کیا نہیں بیان کروں گا, امام نے کیسے رکو کیا نہیں بیان کروں گا, بس آخری سجدے کی حالت بیان کروں گا. دو ہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں نے سجدے کی حالت میں شہادت پائی, ارے ایک علی ابن ابی طالب نے 21 رمضان کو اور ایک حسین ابن علی نے روز عاشورہ, لیکن ایک فرق کے ساتھ, میں مولا اپنے امیر المومنین کے ہاتھ دستبردار کروں گا. مولا ارے آپ نے بھی سجدے کی حالت میں شہادت پائی, آپ کے فرزند نے بھی کربلا میں شہادت پائی, لیکن مولا آپ نے ابن ملجم کی ضربت کے بعد سر تو بلند کیا, ارے بخدا کربلا میں آئیے دیکھیے یہ آپ کو فرزند حسین ہے, ارے اس نے سجدے میں سر تو رکھ دیا لیکن بلند نہ کر سکا. ہاں بلند ہوا ضرور جب پھوپھی آئی بھتیجے کا شانہ ہلایا, اے بیٹا ارے سیاہ آنیاں چل رہی ہیں, ارے فرات کا پانی نیزہ اٹھا, آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے, ارے میرا ماں جایا نظر نہیں آ رہا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے دا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے, بس خیمے کا پردہ ہٹایا, مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اوپر دیکھنے کے بعد کہا
السلام عليك يا ابا عبد الله. اے بوبی اما وہ دیکھیے بابا کا سنوں کے نظر پہ بلند.
اللہ لعنت القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. خداوندہ ہمارے قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرما. ہمارے تمام اعمال کو، دعاؤں کو، عبادات کو، مجالس کو، عزاداری کو، ماتم داری کو، اور جو بھی ہم اہل بیت کے لیے کرتے ہیں تمام اعمال کو زمانے کے امام کے توسل سے قبول فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما. ان کی برکت سے ہماری روزی میں برکت عنایت فرما. پالنے والے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. خاص طور پہ حاضرین مجلس کی پریشانی کو دور فرما. جو مریض ہیں ان کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ نصیب فرما. اس موجودہ وائرس، کرونا وائرس سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما. بار الہ مومنین جہاں کے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاکستان کو اس سے کام عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے مقامات مقدسہ کو آباد فرما. بار الہ ہماری عزاداری سید و شہدا کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما. بار الہ ہمارے علماء اعلیٰ مجھے نکرام مراج الزام کو طول عمر عطا فرما. ظلم و جور کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے، خون شہدا، خون حسین کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں قرار دے. سید فہیم حیدر صاحب، دلشاد فاطمہ، جملہ مومنین مریض ہیں، دعا کریں پالنے والے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اور مرحوم سید مشرف حسین زیدی، ابن سید محمد اختر زیدی، سید محمد اختر زیدی اور سید بادشاہی بیگم، اور خصوصاً سید علامہ عارف حسین الحسینی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مرحومین مجتہدین مراجع اکرام اور شہدا اسلام کی، یہ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے.